الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم البركة مع أكابركم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم پنکھا وہ جو بلا ضرورت چل رہا ہے ان کو بند کر دیجیے, یہ جو پیچھے یہ والا پنکھا جو ہے نا پیچھے کے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے جو شیخ تھے مولانا شاہ رام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک دفعہ انہوں نے بیان کے دوران دیکھا ایک پنکھا ایسی چل رہا ہے, فرمایا بند کرو, بند کروایا اور سب سے فرمایا استغفار کرو, یہ بجلی ضائع ہوئی, اسراف کا گناہ ہوا, اسراف کا گناہ ہوا یہ. اور ایک دفعہ حضرت نے ہمیں سکھایا کہ لائٹ کیسے جلانی چاہیے لائٹ جلانے کا طریقہ سکھایا, فرمایا کہ پہلے لائٹ جلاؤ, ایک لائٹ جلا کے دیکھو جتنا کام کرنا ہے, جو کام کرنا ہے اس میں یہ لائٹ کافی ہے, اگر وہ کافی نہیں ہے تو پھر دوسری لائٹ جلاؤ ورنہ اسی پہ اکتفا کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, تقوی اس طرح اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, یعنی ڈھیلا ڈھالا تقوی نہیں ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, حق ادا کر دو تقوی کا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں ہو. اسلام کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا خواب میں, انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, حکم یہ دیا گیا اور جو قرآن میں مذکور ہے, قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. میرے پیارے بیٹے, میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں, تمہارے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں, فنظور مادا ترا, تم سوچ لو تم کیا سمجھتے ہو اس بارے میں, کیا رائے رکھتے ہو, غور کر لو تم اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہو. بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر, وہ جانتے تھے کہ میرے باپ نبی ہیں، نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے، یہ مسئلہ ان کو بچپن میں ہی پتا تھا. قرآن یہ کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب وہ خود چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اس وقت یہ حکم آیا. اب چلنے پھرنے کے جب قابل ہوتا ہے تو بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ یہی کوئی 5-6 سال 7 سال چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے. تو اس بچپن کے زمانے میں بھی ان کو یہ مسئلہ پتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام میرے باپ نبی ہیں، انبیاء علیہ السلام کا جو خواب بھی ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے. لہذا انہوں نے یہ جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ بھی جواب بڑا عجیب و غریب تھا. انہوں نے مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے یہ جواب نہیں دیا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. نہیں، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. صبر کرنے والے تو اور بھی بہت سارے ہیں، میں بھی ایک چھوٹا سا ان میں شامل ہوں، آپ ان میں سے پائیں گے. یہ جواب تواضع و عاجزی ان کے ساری کا تھا. آگے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، ہاں اس سے پہلے شعر یاد آ گیا مجھے حضرت والا رحمت اللہ علیہ، اپنے شیخ کا شعر یاد آ گیا جن کی برکت سے آج آپ لوگ میری باتیں سن رہے ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر، یہ عشق کا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق کا امتحان تھا. یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پسر بمانے بیٹا، بیٹے کو ذبیحہ بنا رہے ہیں، کتنا سخت امتحان ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا جاتا کہ اپنی جان قربان کر دو تو اپنی جان قربان کرنا آسان تھا، بنسبت اس کے کہ بیٹے کی جان قربان کرو بیٹے کے اور اپنے ہاتھ سے چھری چلاؤ اس کی گردن پہ، یہ باپ کے لیے بہت مشکل کام ہے. اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ آسان کام یہ ہے کہ باپ خود قربانی دے دے اپنی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. بیٹے کی قربانی باپ کے ہاتھوں سے دلوائی جا رہی ہے. یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا. پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، پدر بمانے باپ، باپ سے یہ کہا جا رہا ہے تم اپنا قلب و جگر پیش کر دو، اپنے بیٹے کو پیش کر دو. پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا، اور پسر سے یعنی بیٹے سے یہ کہا جا رہا ہے تم اپنا سر قربان کر دو. آگے حضرت والا فرماتے ہیں بہت پیارا شعر آگے جو ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، تیرے حکم پر یا اللہ آپ کے تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، ان کی طرح کوئی اگر ہو تو بتاؤ تاکہ ہم اس پہ فدا ہو جائیں. تو آگے جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے وہ یہی ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ واقعہ بیان کیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، آگے الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ دونوں اسلام لے آئے، وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹا دیا اوندھا. یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام تو وہ پہلے کے لائے ہوئے تھے، یہ جو قرآن یہ الفاظ کہہ رہا ہے اسلما فلما اسلما، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اسلام کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یہ اسلام کے معنی ہوتے ہیں. وہ معنی یہاں مراد ہے کہ جب ان دونوں نے، باپ بیٹا دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو، یا اللہ آپ کا جو حکم ہمیں منظور ہے. باپ نے اپنے بارے میں جو حکم تھا اس کے بارے میں اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ کے، بیٹے کے بارے میں جو حکم تھا بیٹے نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ کے. تو اسلام کے معنی سپردن کے ہیں، سپرد کر دیا اپنے آپ کو، اپنی مرضی نہیں چلائی، اپنی رائے کو دخل نہیں دیا. اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا حق ادا کر دو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی کا حق ادا کر دو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کو ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم کامل ایسا ہو چکے ہو کہ تم نے اپنے آپ کو سپرد کیا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کے، اس حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے. اور اس سے پہلے موت آ گئی، یہ حالت ابھی حاصل نہیں ہوئی اور موت آ گئی، وہ بہت نقصان کی بات ہے. یہ جو گناہوں سے بچنے کا کہا جاتا ہے نا، فلاں گناہ سے بچو، فلاں گناہ سے بچو، یہ آنکھیں ہماری تھوڑی ہیں کہ جو جیسے چاہے ہم ان کو استعمال کریں، یہ کان ہمارے نہیں ہے کہ جیسے چاہے استعمال کر لیا، زبان ہماری تھوڑی ہے کہ ہم نے جیسے چاہے اس کو استعمال کر لیا. جب تک زبان میں اسلام نہیں آئے گا، زبان کا اسلام کیا ہے؟ زبان سپرد ہو جائے، اسلام کے معنی ہی سپرد کر دیں گے، زبان سپرد ہو جائے اللہ کے حکم کے آگے، کہ اللہ کے حکم کے سامنے سپرد ہو جائے، آنکھیں سپرد ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے، یہ بچ جائیں، کان اللہ کی مرضی کے سپرد ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں اسلام. اور یہ سپرد کر دینے والا وہ مسلمان کہلاتا ہے، مسلم کہلاتا ہے. کہ اس مسلم کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ کے. اب اس کا کہنا یہ ہے کہ میری مرضی نہیں چلے گی، جیسے اللہ کا حکم ہوگا ویسے میں عمل کروں گا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے. قربانی ہم پیش تو کرتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے چھری چلاتے ہیں، لیکن قربانی کی روح یہ ہے کہ اللہ یہ اس میں جانور پہ چھری چلا رہا ہوں، میں جانور پہ کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، لیکن جب بھی میرے دل میں بری خواہشات جو آپ کی مرضی کے خلاف ہیں، گناہ کے تقاضے، دل بری خواہشات پیدا ہوں گی، میں اسی طرح جس طرح ابھی جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، میں ان خواہشات، حرام خواہشات کے گلے پہ بھی چھری چلا دوں گا، آپ کے حکم کی چھری چلا دوں گا. یہ ہے قربانی کا حاصل. یہ اگر کسی کو حاصل نہیں تو قربانی کا واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن قربانی کی اصل روح حاصل نہیں ہوگی. اصل روح اس کو حاصل نہیں ہوگی. دکاندار اگر دکان کھولے اور اس کی سیل نہ ہو، دکان کھول لی اس نے لیکن سیل نہ ہو، تو کہتا ہے بھائی آج دکان کھولنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، سیل نہیں ہوئی، اس لیے کہ سیل نہیں ہوئی. ایسے ہی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، قربانی کر رہا ہو، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو، اس لیے کہ قربانی کا واجب تو ادا ہو گیا، زکوٰۃ کا فرض بھی ادا ہو گیا زکوٰۃ ادا کرنے سے، لیکن گناہ سے نہیں بچ رہا تو فائدہ نہیں ہوا، صرف دکان کھولنا پایا گیا، دکان کھولنا، سیل پائی نہیں گئی. اگر ایک آدمی قربانی کر رہا ہو لیکن گناہ سے نہ بچتا ہو تو دکان کھولنا پایا گیا، سیل نہیں پائی گئی. اب دکان کھولنے کے بعد سیل نہ ہوئی ہو تو دکاندار کیا کہتا ہے؟ کہ بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوا دکان کھولنے کا، آج کوئی گاہک ہی نہیں آیا. میرے دوستو آپ سوچئے کہ یہ مثال سوچ کر آپ یہ سوچئے اور میں بھی سوچوں، ہم سب سوچیں کہ ہم جو یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور جو قربانی ہم دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے ہمیں فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں یا خالی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، صرف زکوٰۃ کا فرض ادا ہو رہا ہے اور قربانی کا واجب ادا ہو رہا ہے بس. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقویٰ کا حق ادا کر دو. فاتقوا اللہ، دوسری جگہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا اللہ سے ڈرو، اتنا تقویٰ اختیار کرو کہ جتنا تمہاری استطاعت ہے، جتنا تم تقویٰ اختیار کر سکتے ہو اتنا کر گزرو. کمی نہ کرو اس میں. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم جان لڑا کر گناہوں سے بچیں گے. سب سے پہلے تو ہمیں علم ہونا چاہیے کن کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کیا کیا باتیں گناہ میں شامل ہیں، ان اور پھر ہم جان لڑا کر ان گناہوں سے بچیں. یہ تھوڑی کی آنکھیں جہاں چاہے استعمال کر لیں، جیسے چاہا جس چیز کو چاہا دیکھ لیا، ایسے نہیں ہے. مومانی چچی اور تائی کے بارے میں شیطان نے ہمیں یہ کہہ رکھا ہے کہ تمہاری انہوں نے تمہیں بچپن میں گود میں اٹھایا تھا، تمہارا پیشاب پخانا دھلایا تھا. وہ دھلایا ہوگا، اب حکم الگ ہے. اب حکم یہ ہے کہ پردہ کرو ان سے بھی، چاہے مومانی ہو یا چچی ہو یا تائی ہو، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد اور پھوپھی زاد بہنیں، جتنی زاد بہنیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ شیطان نے ہمیں سبق پڑھایا کہ یہ تمہارے ساتھ کھیلی ہوئی ہیں بچپن میں. وہ بھائی بچپن کا حکم الگ تھا، اب حکم الگ ہے. اور بھاوچ سے مذاق کرنا اور اس سے ہنسی مذاق کرنا یہ تو فیشن بنا ہوا ہے. اور حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ الحم و الموت. دیور تو موت ہے، دیور موت ہے. اور ہم نے اس کو فیشن بنا رکھا ہے. اللہ کی رحمتیں اس طرح اترتی ہیں، اللہ کی رحمت ایسے اترتی ہے ہم گناہ کرتے رہے اور اللہ کی ہم پھر کہیں بھی اللہ رحمت برسا دیجیے. اللہ کی رحمت ایسے نہیں اترتی. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم زمین اور آسمان سے ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیتے، برکات کے دروازے کھول دیتے. اب تو یہ ہوتا ہے آسمان سے بارش برسی، سیلاب آ گیا، نیچے زمین بھی برباد ہوئی، اوپر سے بھی عذاب برستا ہے، نیچے سے بھی عذاب ہو، ہم نیچے سے بھی عذاب نکل رہا ہے، کہیں پہ زلزلے آ رہے ہیں، کہیں پہ حادثے پیش آ رہے ہیں، ہمیں کوئی ہمارے اوپر کوئی ہمارے کان پہ کوئی جو نہیں رہی تھی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَهُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، ہم نے ان کے آس پاس کے لوگوں کو ہلاک کیا، ان کو ہلاک کیا تاکہ ان کو تو سبق ملے، وہ اپنے مگن ہیں. وہ سمجھتے ہیں ان کے اوپر آیا ہمیں تھوڑی، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ تمہیں ڈرا رہے ہیں، تمہارے چاروں طرف یہ حادثے پیش آ رہے ہیں، اللہ تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں، تم تو بچو. جیسا چاہ آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں، جس طرح چاہ یہ انٹرنیٹ اور یہ فلمیں اور یہ ڈرامے، یہ ہمیں قبر میں ہمارے یہ کام آئیں گے، ان سے رحمتیں اتریں گی. زبان کو جیسے چاہے استعمال کر لیا، کان جیسے چاہے استعمال کر لیے، کسی کو گالی دے دی، کان سے گانے سن لیے، زبان سے گالیاں دے دی، کسی کو تانا دے دیا اور کسی کی غیبت کر لی، یہ اس طرح اللہ کی رحمت اترے گی؟ اس طرح ہم اللہ والے بنتے ہیں، اللہ والے بنیں گے. جان کی بازی لگانی پڑتی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، جان کی بازی لگانی پڑتی ہے. ایسے نہیں ہوتا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خانہ داماد پر از شور و شر، خانہ دختر نبودے زو خبر. داماد کے گھر میں خوب ڈھول باجے بج رہے ہیں اور لڑکی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری لڑکی کی شادی فلاں لڑکے سے ہو رہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے دنیا میں ایسا ہو رہا ہو؟ لڑکے والوں کے ہاں بھی گہما گہمی ہوتی ہے, ان کے ہاں خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے. آپ ان سے پوچھیں بھائی لڑکی والے کون ہیں, وہ کہیں گے فلاں. آپ ان کے گھر میں جا کے پوچھیں, ہاں, وہ کہیں گے ہاں ہاں ہماری فلاں لڑکے سے شادی ہو رہی ہے. دونوں گھر میں یہ ایسی گہما گہمی ہوتی ہے, شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن مولانا روم عجیب منظر کھینچ رہے ہیں. مولانا روم فرما رہے ہیں خانہ داماد پر از شور و شر, وہاں تو خوب شور شرابہ ہو رہا ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں داماد کے گھر میں. خانہ دختر نہ بودے زو خبر, اور لڑکی والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری لڑکی کی شادی فلاں لڑکے سے ہو رہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں دنیا میں. مولانا روم یہ شعر کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ عبادتیں تو خوب کر رہے ہیں, ہر قسم کی عبادت میں آگے آگے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, لیکن گناہ سے نہیں بچتے. تو شور و شر تو خوب شور ہو رہا ہے, ان کی عبادت نظر آ رہی ہے, مگر اللہ کے ہاں کچھ پتہ نہیں کہ یہ صاحب نسبت ہے نہیں ہے, کیا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کو ان سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ اس کو تعلق میں اللہ کہا ہی نہیں جاتا. بندے کو اللہ سے تعلق ہو اور اللہ کو بندے سے تعلق ہو, اس چیز کو نسبت کہتے ہیں. بندے کو اللہ سے بھی خوب تعلق ہو جائے اور اللہ کو بھی بندے سے محبت ہو جائے, اس کا نام نسبت ہے. اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت تقوی ہے, گناہوں سے بچنا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تقوی کا حق ادا کر دو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں, یعنی سپردگی کی حالت میں, تم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہو. ایک بزرگ کی ایک دوسرے بزرگ سے اللہ والے سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کیا حال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا میرا حال پوچھتے ہو؟ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب میری مرضی سے ہو رہا ہے. ہم نے کہا آپ کی مرضی سے کہاں ہو رہا ہے, یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. کہنے لگے بھائی بات یہ ہے, میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے. جو اللہ کی مرضی بس میں اسی پہ راضی ہوں, وہی میری بھی مرضی ہے. تو جو میں بات میری بات غلط تھوڑی ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ مقام دے دیتے ہیں, یہ ہے, یہ اس کو کہتے ہیں اسلام, سپرد کر دینا کہ میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کی مرضی کے, لہذا جو ہو رہا ہے دنیا میں میری مرضی سے ہو رہا ہے. یہ ہے اسلام, اس کو اسلام کہتے ہیں. لہذا یہ اسلام اور یہ تقوی ایسے حاصل نہیں ہوتا, بہت کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیسے مجاہدات برداشت کیے, کس کس طرح انہوں نے محنتیں کی ہیں. حکم آیا اللہ سبحانہ و تعالی کا, حکم بھی نہیں تھا, جملہ خبریہ سے بتا دیا, ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا و اقوم قیلا, بے شک رات کا جو اٹھنا ہے, نیند کو چھوڑ کر رات کو اٹھنا, یہ نفس کو کچلنے میں بہت زیادہ مددگار, بہت زیادہ نفس کو کچلنے والی چیز ہے. وہ اقوام قیلا, زبان سے صحیح بات نکالنے میں بہت زیادہ معاون ہے کہ آپ رات کو کچھ دیر تھوڑا اللہ اللہ کر لیں, دو رکعت ہی پڑھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت زیادہ نفس کو کچلنے والی چیز ہے. لہذا یہ اطلاع ملی صحابہ کو, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت سنا دی. اب صحابہ کا کیا حال تھا؟ کوئی اٹھ کے تلاوت کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی دعائیں کر رہا ہے, نیند کو چھوڑ کے اٹھ رہے ہیں. اسی کو اسلام کہا جاتا ہے. بلکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت نکلتے تھے. میرا کون سا صحابی, اس وقت تہجد کا وقت ہوتا تھا, حضور نکلتے تھے, میرا کون سا صحابی اس وقت کیا کر رہا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد کے وقت نکلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے، کان لگائے، آہستہ آواز سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، تہجد کا وقت. دیکھیں نبی کے لیے امتی کے حق میں تجسس کرنا جائز ہے، ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کے حق میں تجسس کرنا، چھپ کے ان کی ٹوہ میں رہنا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جائز ہے والدین کے لیے، کوئی حرج نہیں اس میں، بلکہ ایک درجے میں ضروری ہے. استاذ کے حق میں، استاذ کے لیے اور شاگرد کے حق میں تجسس کرنا اس کے لیے جائز ہے، شیخ کے حق میں مرید کے لیے تجسس کرنا، مرید کے حق میں تجسس شیخ کے لیے جائز ہے. یہ وہ چار ہستیاں ہیں، والدین، شیخ، استاذ، یہ وہ ہستیاں ہیں اور نبی. اب تو یہ تو ایک شق تو نکل گئی، کیونکہ اب نبی کوئی آئے گا نہیں. بہرحال اب موجودہ زمانے میں شیخ، استاذ اور والدین، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اپنے ماتحتوں کی تجسس میں رہنا، ٹوہ میں رہنا جائز ہے، پتہ چلانے کے لیے کہ کہیں کوئی غلط کام میں تو ملوث نہیں ہے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے، آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی تہجد کے وقت، یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا کون سا صحابی کیا کر رہا ہے. تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات بھی دیکھتے تھے، جو چیز آ گئی، نازل ہو گئی، میرے صحابہ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے تو وہاں دور سے ہی آواز آ رہی تھی، تو زور سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی. صبح کو جمع کیا، دونوں کو بلایا اور فرمایا، ابو بکر تم آہستہ آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ اللہ، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، اسمعت من ناجیت، جس سے میں مناجات کر رہا تھا، سرگوشیاں کر رہا تھا، اس کو تو میں نے سنا دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی. حضرت عمر سے فرمایا، تم کیوں بہت زور سے پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں لوگوں کو تہجد کے لیے اٹھانا چاہتا تھا اور شیطان کو بھگانا چاہتا تھا، اس لیے میں زور سے پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا، ابو بکر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو اور اے عمر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کرو. قاضی علامہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف میں لکھتے ہیں، یہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اے ابو بکر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو، اوپر کرو، بڑھاؤ، اور اے عمر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا نیچے کرو، یہ فنائے نفس کے لیے تھا کہ تم ہم سے پوچھ کر چلو، یہ عمل تم نے خود کیا ہے، اپنی رائے سے کر لیا، اس میں اتنی برکت نہیں ہوگی، ہم سے پوچھ کے چلو گے، ہمارے مشورے سے چلو گے، اس میں زیادہ برکت اور نورانیت ہوگی. اب پتہ چلا کہ ہم پوچھ پوچھ کر چلنا اور شیخ کے کسی اللہ والے سے تعلق کے کس قدر محتاج ہیں، کس حد تک محتاج ہیں. آواز کو پست اور بلند کرنے میں بھی حضور نے سکھایا کہ دیکھو ہم سے پوچھ کے چلو، ہم مشورہ دے رہے ہیں، اب عمل کرو ہمارے مشورے کے مطابق، اب برکت زیادہ ہوگی، اب نورانیت زیادہ ہوگی. عجب فراق میں لیل و نہار بیت رہے ہیں، بغیر شیخ کے رہنے کو زندگی نہیں کہتے. تھی جب آزادی، یہ تو مولانا منصور صاحب ہیں، اب علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شرق اوسط میں جن کے علم کو مانا جاتا تھا، عرب لوگ ان کو مانتے تھے، ان کا شعر سنیے، وہ فرماتے ہیں، تھی جب آزادی تو ہر سو دوڑ تھی، تھی جب آزادی تو ہر سو دوڑ تھی، قید میں آرام ہی آرام ہے، قید میں آرام ہی ہے. کیا پیارا شعر ہے، سبحان اللہ. جب ہماری آزادی تھی، ہم نے کسی کو اپنا شیخ اور مرشد بنایا ہی نہیں تھا، ہر سو دوڑ تھی. اب جب قید میں آ گئے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قید میں آ گئے، قید میں آرام ہی آرام ہے، اب بہت آرام ہے. بات یہی ہے، جب پرندہ قید میں ہوتا ہے نا، پنجرے میں ہوتا ہے، سب کو اس کے دانے پانی کی فکر ہوتی ہے، اور اگر وہ اڑ جائے وہ اڑ گیا پرندہ نکل کے کسی بہانے سے نکلا اڑ گیا, اب کوئی فکر کرے گا پتہ نہیں کیا کھا رہا ہوگا کیسے کھا رہا ہے, گیا بس گیا ختم, اب فکر نہیں. ہم لوگ بھی تو نکل گئے نا شریعت کی قید سے, شریعت کے پنجرے سے, اب اللہ کو بھی ہماری کوئی فکر نہیں, جائے. خوب پٹائی ہو رہی ہے, اور شریعت کی قید میں آنے کے لیے پہلے کسی کی قید میں جانا پڑے گا, وہ ہمیں شریعت کی قید میں جکڑے گا. زنجیروں سے آدمی خود اپنے آپ کو نہیں باندھتا, اس کو کوئی باندھنے والا ہوتا ہے جو باندھتا ہے. رسیوں سے خود نہیں باندھ سکتا اپنے آپ کو, کوئی باندھنے والا ہوگا جو اس کو رسیوں سے باندھے گا. ہم کو کسی کو اپنے سپرد کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر رہے ہیں, آپ ہمیں شریعت کی رسیوں میں زنجیروں میں باندھ دیجئے تاکہ ہم شریعت سے باہر نہ نکلیں, ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہو, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو, ہمارا کام سنت کے مطابق ہو. یہ ایسے نہیں ہوتا. اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں, غیر یہاں زنجیر زلف دل برم, غیر یہاں زنجیر زلف دل برم, در گر دو صد زنجیر آری بر درم. اس دل بر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زلف کی زنجیر کے علاوہ کوئی اور زنجیر مراد ہے شریعت, اس میرے دلبر اور محبوب کی زلف کی زنجیر کے علاوہ اگر 200 زنجیریں بھی لے آؤ, گر 200 زنجیر آری بر درم, اگر تم 200 زنجیریں بھی لے آؤ گے میں ان 200 کی 200 زنجیروں کو توڑ کے رکھ دوں گا, لیکن جب تم شریعت کی زنجیر میں مجھے جکڑنا چاہو گے میں بسط خوشی قبول کروں گا. تو زنجیر سے کوئی باندھنے والا ہوتا ہے تب آدمی اس میں جکڑا جاتا ہے, رسیوں سے کوئی باندھنے والا ہوتا ہے تب آدمی اس میں جکڑا جاتا ہے. یہ پینٹ جو یہاں ہوا ہے, یہ یہاں تو پینٹ نہیں ہے اور جگہوں پر, اب یہ ہے چھت پر پینٹ ہے, یہ ایسی تھوڑی ہو گیا. پینٹ کرنے والا ہوتا ہے اس کو پینٹ کرتا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پینٹ نظر آ رہا ہے یہ خود ہی ہو گیا, کوئی کہتا ہے یہ اور کہنے والے کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ پینٹ خود ہی ہو گیا ہے, کسی نے کیا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ کون سا رنگ ہے ایسا جو اللہ کے رنگ سے اچھا ہو؟ تو بتائیے, اللہ کے رنگ میں ہم رنگ جائیں, اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی اور رنگ نہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ, کون سا رنگ ایسا ہے جو اللہ کے رنگ سے اچھا ہو؟ یہ رنگ ایسے ہی آ جائے گا یا کوئی پینٹر ہو کوئی ہمارے دل پہ پینٹ کرے اللہ کے رنگ کا, رنگ دے اللہ کے رنگ میں, یہی شیخ ہوتا ہے کوئی اللہ والا, سچا اللہ والا ہمیں ملے تو ہم اس سے رنگوائیں اپنے آپ کو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. پہلوان آدمی خود بن جاتا ہے بھائی, پہلوان کوئی بننا چاہے خود بن جائے گا پہلوان وہ, یا کسی پہلوان کے پاس جائے گا تب بن سکتا ہے؟ کتابیں پڑھ کے پہلوان بن کے دکھائے کوئی مجھے. پہلوان اگر کسی کو بننا ہے تو کسی پہلوان کے پاس جانا پڑے گا, سمجھے؟ ہاں, رنگ پر ایک شعر سن لیجئے, دو شعر سناتا ہوں آپ کو, دو شعر, ایک بھی نہیں دو شعر, رنگ پر, رنگ کے ساتھ دیکھیں. رنگ رنگ کا لفظ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی اور رنگ نہیں ہے. مولانا روم فرماتے ہیں, رنگ طاعت رنگ تقوی رنگ دین, تا ابد باقی بوت بر عارفین. اللہ کی اطاعت کا رنگ, تقوی کا رنگ اور دین کا رنگ ہمیشہ اللہ والوں پر باقی رہتا ہے. اللہ والوں پہ رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے تقوی کا, اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کے دین کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے ان کے اوپر, اور ہمیشہ رہتا ہے وہ رنگ تقوی رنگ طاعت رنگ تقوی رنگ دین, تا ابد باقی بوت بر عارفین, عارفین پر اللہ والوں پر ہمیشہ باقی رہتا ہے. دوسرا شعر سنیے, رنگ شک کو رنگ کفران و نفاق, تا ابد باقی بوت بر جان عاق. دوسرا پہلو پیش کیا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ, فرماتے ہیں شک کا رنگ, رنگ شک کو رنگ کفران و نفاق, کفران ناشکری اور نفاق کا رنگ دو رخی, اس کا رنگ ہمیشہ جو محروم جانے ہوتی ہیں اللہ کے قرب سے محروم جانے, ان کے اوپر یہ رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے, وہ شک کی نگاہ سے, اگر میں یہ کر لوں گا, یہ اس عمل اس حکم پہ عمل کروں گا تو یہ ہو جائے گا, ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے, بس اسی میں رہتا ہے, شک و شبہ میں رہتا ہے, رنگ شک کو, رنگ کفران, کفران بمانے ناشکری, اور نفاق دو رنگی, یہ نفاق والا تو نہیں ہے اعتقادی, لیکن یہ عملی اعتقاد تو, عملی نفاق تو ہم پہ بھی پایا جاتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث, تین نشانیاں جس میں پاؤ, یہ تین نشانیاں نفاق کی علامت ہیں, منافق کی تین نشانیاں, اذا وعد اخلف, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, واذا حدث کذب, اور جب کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے, واذا اؤتمن خان, اور اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ تین علامتیں نفاق کی ہیں, منافق ہونے کی ہیں. حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب آپ بتائیے, اذا وعد اخلف, ہم نے سب سے بڑا وعدہ اللہ سے کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر, اے اللہ ہم آپ کے ہیں, ہم یہ وعدہ نبھا رہے ہیں, اور دنیا میں جو ہم وعدے کرتے ہیں ان کو ہم نبھاتے ہیں. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, ارے تم نے کسی سے وعدہ کیا اس کو نبھاؤ, ورنہ اللہ اس سے پوچھیں گے اس کے بارے میں, سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اذا وعد اخلف, یہ ہمارے اندر پایا, ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے. واذا حدث کذب, اور جب وہ کوئی بات بیان کرے تو جھوٹ بولے, لوگوں میں بیٹھ کے جھوٹ, مذاق میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں لوگ, جھوٹ بول رہے ہیں کو, بلکہ اب تو یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا, میرے گھر کے اندر جو کچن ہے اس کچن کے اندر جو چولہا ہے وہ کیسے جلے گا. اور علماء سے جا کے پوچھو, مفتی حضرات سے جا کے پوچھو, یہ کلمہ کفر ہے کہ اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا چولہا کیسے جلے گا, میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا. اللہ تو یوں فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی, پریشانی, مصیبت سے اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ اللہ بناتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. تقوی پر تو اللہ یہ فرما رہے ہیں, تم کہہ رہے ہو جھوٹ پر ملے گا, مجھے تو, مجھے تو جھوٹ پہ ملے گا, تقوی سے نہیں ملے گا, تو یہ کفر کا کلمہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سے شدید اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ جو یہ کل, یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے شدید اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ سے کہاں کہاں رہا پھر؟ تو رنگ طاعت, رنگ تقوی, رنگ دین, تا ابد باقی بوت برعارفین, رنگ شک و رنگ کفران و نفاق, تا ابد باقی بوت بر جان حق. لہذا یہ ایسے نہیں آئے گا, یہ تو کسی رنگنے والے سے رنگوائیں گے آپ تو وہ رنگے گا آپ کو. پہلوان خود نہیں بنتا, پہلوان بننے کے لیے کسی پہلوان کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یاد رکھو میرے دوستو, ہماری بھی کشتی چل رہی ہے, اور یہ کشتی جو پہلوانوں کی ہوتی ہے, دنیا کے پہلوانوں کی منٹ, چند منٹ کی کشتی ہوتی ہے. ایک پہلوان جیت جاتا ہے, دوسرا ہار جاتا ہے, منٹوں میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے. چلو جی آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ سمجھ لو, ایک گھنٹہ لگا لو, لیکن ہماری جو کشتی ہے نا, یہ بڑی عجیب کشتی ہے. ہماری کشتی یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اللہ کی عبادت میں, اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. موت, یہ موت, یقین, یہ یقین کا جو لفظ ہے نا, اس کے معنی موت کے کیے ہیں مفسرین نے, یہاں مراد موت ہے یقین سے. اور یقین کا لفظ, موت کو یقین کا نام اس لیے دیا قرآن کریم میں کہ موت یقینی چیز ہے, اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا. اب جو اللہ کو بھی نہیں مانتا وہ بھی کہے گا نہیں میں موت کو تو مانتا ہوں, موت کو تو ماننا پڑے گا, اس کو دیکھ رہا ہے چاروں طرف جو آ رہا ہے اس کو جانا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنا دلیل ہے جانے کی, حضرت کا یہ ملفوظ ہے, بہت بہت بڑا ملفوظ ہے, یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. یہ آنا دلیل ہے جانے کی. ہاں, آپ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, کوئی عہدہ آپ کو مل گیا, آپ اس عہدے پر آ گئے ہیں. میں جب کہتے ہیں نا, کوئی ناظم میں آج اعلان کیا تھا مولانا نے, ناظم تعلیمات, میں جب اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں میں یہ مراقبہ مفتی شفیع صاحب کا کرتا ہوں, واللہ میں یہ مراقبہ کرتا ہوں کہ تم یہ آج اس سیٹ پہ آئے ہو نا, ناظم تعلیمات بنے بیٹھے ہو, یہ آنا دلیل ہے جانے کی, تمہیں جانا ہے, کل کوئی اور ہوگا تمہاری اس سیٹ پہ, تم نہیں ہوگے. کیا اس پہ اترانا, کیا ناز کرنا, آنا دلیل ہے جانے کی. اور دنیا میں آئے ہو یہ دلیل ہے, تمہیں جانا ہے ایک دن, موت, مرنا ہے تمہیں. جنت میں جانے کے لیے بھی مرنا ضروری ہے, کوئی اگر جنتی بھی ہے نا اس کو بھی مرنا پڑے گا پہلے, پھر جنت میں جا سکتا ہے وہ, مرنا ضروری ہے, سمجھ لیجیے. تو ہماری موت تک کی یہ کشتی ہے نفس اور شیطان سے, اور چلیے ایک کا مقابلہ ایک سے ہونا چاہیے نا, مگر یہاں ایک کا مقابلہ دو سے ہے, ہم ایک ہیں اور ہیں بھی کیا. وخلق الانسان ضعیفا, اللہ فرما رہے ہیں بہت ضعیف پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو, ضعیفہ پہ جو تنوین ہے نا تعظیم کے لیے, بہت زیادہ کمزور پیدا کیا ہے انسان کو, ضعیف پیدا کیا ہے اس کو. پھر اس کی جو کشتی ہو رہی ہے وہ دو دشمنوں سے, ایک ساتھ دو دشمنوں سے, نفس سے بھی اور شیطان سے بھی, اور دشمن بھی وہ جو نظر نہیں آ رہے, نظر آنے والا دشمن ہوتا ہے وہ کس طرح وار کر رہا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ہم بچاؤ کر لیتے ہیں, لیکن نفس اور شیطان ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے, نظر نہ آنے والے دشمن, اور دو دشمن ہیں ایک بھی نہیں. اب آپ بتائیے کتنا سخت مقابلہ ہے. جب تک ہم کسی اللہ والے سے, کسی اللہ کے بندے سے, کسی صاحب نسبت سے, کسی بزرگ سے ہم اپنا تعلق قائم نہیں کریں گے, اور ان سے یہ نہیں سیکھیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے, یہ سپردگی کیا ہوتی ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو سپرد کر دیں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ جو رنگ چڑھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا رنگ, صبغت اللہ جس کو قرآن میں کہا گیا, یہ رنگ ایسے ہی نہیں ہو جاتا, یہ رنگ آپ ہمارے اوپر کر دیجئے, ہمیں رنگ دیجئے, کیسے جکڑا جاتا ہے شریعت کی زنجیر میں, آپ ہمیں جکڑ دیجئے, ہم تو بڑی بے اطمینانی کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ ہمیں سکون دلا دیجئے. جب تک ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے اس وقت تک یہ نہیں ہوگا. بھائی آپ یہ کھیتی باڑی آدمی ایسی سیکھ جاتا ہے, کوئی کھیتی باڑی جاننے والا ہو اس کے پاس جاتا ہے, بڑھئی کا کام ایسے نہیں سیکھ جاتا, بڑھئی کا کام جو سیکھا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے, اس کی بات سنتا ہے, پھر وہ کام سیکھ جاتا ہے, اس کو کام کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح تقویٰ, میں ایک دفعہ میں نے طلبا سے کہا وہاں, میں نے کہا تمہیں شرح جامی پڑھانے والا الگ استاد ہے, نحف پڑھانے والا الگ ہو, اور تفسیر پڑھانے والا الگ استاد ہے, صرف پڑھانے کا الگ استاد ہے, منطق کا الگ استاد ہے, یہ بتاؤ تقویٰ کا استاد کون ہے؟ کوئی تقویٰ کا بھی تو استاد بناؤ کسی کو. تم نے صرف نحف کا بنا لیا, منطق کا بنا لیا, علوم اور فنون کا تم نے تفسیر کا استاد بنایا, حدیث کا استاد بنایا, یہ بتاؤ تقویٰ کا استاد کس کو بنایا؟ اگر اور اگر کوئی کہے اچھا تقویٰ کا بھی استاد بنایا جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں ہاں بنایا جاتا ہے. حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نتعلم منہ الورا. یہاں تو نتعلم کا لفظ صاف ہے, صاف لفظ ہے. ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چپک کے رہتے تھے تاکہ ہم ان سے تقویٰ سیکھ لیں. ورا کہتے ہیں تقویٰ کے اعلیٰ مقام کو, اعلیٰ درجے کو ورا کہا جاتا ہے. تو ہم یہ سیکھنے کے لیے حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے. معلوم ہوا صحابی ہیں, مسور ابن مخرمہ بھی صحابی ہیں, حضرت عمر بھی صحابی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے بعد, آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد, حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو اپنا شیخ بنا لیا تھا, ان کے ساتھ چپک کے رہتے تھے, راہ بھر سے لپٹ کے رہتے ہیں. عشق ہوتا ہے جن کو منزل سے, آج قدموں سے لپٹ جاؤ تو بن جائے گی بات, ورنہ کل روتے پھرو گے نقش پا کے واسطے. تو یہ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہم اس کے لیے حضرت عمر سے چپک کے رہتے تھے. معلوم ہوا تقویٰ کسی سچے متقی کے ساتھ, کوئی ایک سچا متقی ہو اس کے ساتھ چپکنے سے تقویٰ آتا ہے. وہ جب آپ چپک جائیں گے آپ کو تقویٰ حاصل ہوگا, تقویٰ کا جب حق ادا ہوگا تو تو حاصل ہوگا تقویٰ اور اسلام حاصل ہوگا. آپ رنگ اللہ کے رنگ میں, شریعت کے رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے, آپ کو خود بھی احساس نہیں ہوگا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, ماں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ میں اس وقت بچے کا کان تیار ہو رہے ہیں, ناک تیار ہو رہی ہے, آنکھیں تیار ہو رہی ہیں, دل تیار ہو رہا ہے, حالانکہ ہو رہا ہوتا ہے, ماں کو پتہ نہیں چلتا. وہ تو جب اس کے ہاں ولادت ہوتی ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ دیکھ کے باپ بھی خوش ہوتا ہے, ماں بھی خوش ہوتی ہے. بالکل اسی طرح شیخ کے پاس آنا جانا, اس سے مشورہ کرنا, اپنے گناہوں کی اطلاع کرنا کہ میں ان گناہوں میں مبتلا ہوں, مبتلا جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ان کا علاج کریں, جس شریعت کے حکم پہ ہم عمل نہیں کر پا رہے اس کا علاج کرائیں. آپ بتا دیجئے کس طرح ہم یہ اس پہ چل پڑیں, کیسے ہم اس حکم کو پورا کریں. تو اس طرح کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی توفیق دے ہی دیتے ہیں. تو ایک دن آتا ہے, اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ اس کے کیا فائدے ہو رہے ہیں. ایک دن جب آدمی صاحب نسبت بن جاتا ہے, اس کو اللہ کی دوستی حاصل ہو جاتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے اوہ کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جاں پھر جانے, جاں پھر جانے جانا کر دیا. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لہذا اپنی عبادات پہ ہم ناز نہ کریں. دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے نا, یہ محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ سامنے آپ یہاں بیٹھ جائیے کاپی قلم لے کے, بالکل ایسا لکھنے کی کوشش کیجئے, 10 سال بھی نہیں لکھ سکیں گے. بات سمجھ رہے نہیں, لیکن جو یہ لکھنا جانتا ہو, فن جانتا ہو ایسا لکھنے کا, آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے کہ بھائی ہمیں بھی لکھوا دو, اور ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دیں. یہ نہیں کہ وہ کہے نیچے لے, وہ کہے نہیں جی ہم تو ادھر جائیں گے, ادھر کریں گے. تو ایسے لکھا جا چکا, ایسے تو نہیں لکھا جاتا. آپ اپنے ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دیں, اس کے ہاتھ میں دے دیں, وہ آپ کو جو آپ 10 سال میں نہیں لکھ سکیں گے یہ, وہ 10 منٹ میں لکھوا دے گا. اپنی عبادات پہ ناز نہ کریں, اپنے تقوی پہ ناز نہ کریں, کسی متقی سے رابطہ کیجئے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے, جو 10 سال میں سفر طے ہوگا وہ 10 منٹ میں سفر طے کرانا شروع کر دے گا آپ کو. اکیلے نہیں دور تک جائیے گا, بغیر اپنے مرشد کے تھک جائیے گا. کہاں تک جائیں گے آپ گاڑی کو دھکا دے کے لے کے کہاں تک چلے جائیں گے؟ لیکن اگر اس میں پیٹرول ڈال لیں تو فرفر آپ اڑتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ, تیز تیز چلے جائیں گے. محبت کا پیٹرول لے لیجئے, پھر دیکھیے آپ کی پرواز, پھر دیکھیے آپ کی رفتار کیا ہوتی ہے. تخم لا در کشت الا اللہ بریز, تاب یابی تاب منزل تیز تیز. مولانا روم فرماتے ہیں کہ لا الہ کے بیج کو الا اللہ کے کھیت میں بو دو, پھر تاکہ تم منزل کی طرف تیز تیز چلتے ہوئے آ جاؤ. تاب یابی تاب منزل تیز تیز. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں, کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں, پھر ہوگا. تو جیسے پہلوان کے پاس پہلوان بننا ہو تو کسی پہلوان کے پاس جاتا ہے, وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ اتنی آپ کو غذا لینی ہے, صبح کا ناشتہ اتنا کرنا ہے, دوپہر کا کھانا اتنا, اور شام کا اتنا, ایسا ایسا کھانا, یہ کھانا ہے. یہ سمجھیے وہ ذکر ہے جو شیخ بتاتا ہے اپنے مرید کو, اتنا ذکر کرو, اتنا کرو, فلاں تسبیح اتنی پڑھنی ہے, فلاں تسبیح اتنی پڑھنی ہے, درود شریف اتنا پڑھنا ہے, استغفار اتنا پڑھنا ہے. یہ ٹونک بتا دیا اس نے آپ کو, اس سے آپ کو طاقت آئے گی. جیسے پہلوان جو اس کے پاس شاگرد آتا ہے, اس کو کھانا بتاتا ہے, غذائیں بتاتا ہے, ایسی شیخ بتائے گا آپ کو ذکر اتنا کیا کرو, تلاوت اتنی کیا کرو. پھر وہ داؤ پیش سکھاتا ہے تو شیخ بھی داؤ پیش سکھاتا ہے. تم دیکھو ایسے کرو, تم شیطان اگر تمہیں ایسے پٹی پڑھاتا ہے تو تم ایسے کرو, تم اس کے مکر و فریب سے بچ جاؤ گے. ایک صاحب نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا, حضرت اپنے وقت کے مجدد بہت بڑے اللہ والے تھے, ان کو خط لکھا کہ حضرت میں فجر کے وقت اٹھ جاتا ہوں لیکن مجھ سے بستر نہیں چھوڑا جاتا, آنکھ کھل جاتی ہے. فرمایا اچھا, وہ نفس کہتا ہے کہ میں تجھے اٹھنے نہیں دوں گا, بہت مزہ آ رہا ہے مجھے, سردی کی راتیں خاص طور پہ بہت مزہ آتا ہے سردی میں. تو حضرت نے فرمایا اچھا, آپ ایسا کیا کیجئے کہ سانس روک لیا کریں, نفس سے کہے اچھا اگر تم مجھے نہیں اٹھنے دیتا جہاں میں سانس بھی نہیں لیتا، تو نفس کہے گا ہاں مولوی صاحب جلدی اٹھ جائیے، معاف کیجیے گا میں نے آپ کو روکا، آپ جلدی سے نماز پڑھ لیجیے، ہماری تو جان نکلی جا رہی ہے. تو اللہ والے ترکیبیں سکھا دیتے ہیں. ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھا کہ میں حسد کا مریض ہوں، مجھے فلاں شخص سے حسد ہو گیا، ایک شخص سے مجھے حسد ہو گیا. حضرت نے جواب لکھا کہ اور حسد ان الحسد لیأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلدی سے جلا ڈالتی ہے، ایسے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد. آدمی تلاوت بھی کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے میں حج بھی کر کے آیا ہوں، عمرہ کر کے آیا ہوں، وہ سارا برباد ہو رہا ہے. حسد ایسی بیماری ہے، ساری نیکیوں کو یہ کہا جاتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے ہاں میں تو روز تلاوت کرتا ہوں، نوافل بھی خوب پڑھ رہا ہوں، ذکر و تلاوت بھی خوب کر رہا ہوں، اور حالانکہ وہ سارا برباد ہو رہا ہے، سب برباد ہو رہا ہے حسد کی بیماری کی وجہ سے. یہ ایسی بیماری ہے. تو وہ صاحب نے خط لکھا، دیکھیں اللہ والے کیا کیا چیزیں بتا دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا پانچ کام کیجئے، جہاں وہ ملیں تو سلام میں پہل کریں، بڑھ کے السلام علیکم سلام میں پہل کریں، جب سفر پر جائیں تو جانے سے پہلے بھی ملیں، جب واپس آئیں تو واپس آ کے دوبارہ ملیں، گاہے گاہے اس کو ہدیہ دیں چاہے چھوٹا سا ہو، لوگوں میں اس کا ذکر خیر کریں، چاہے اس کے لیے ایسا کرنے میں آپ کے دل پر آرے چلیں، دل تھوڑی مانے گا حسد ہے. اور حضرت فرما رہے ہیں نہیں کرو، اس کا ذکر خیر کرو جی، بہت اچھا آدمی ہے. اور دوسرا یہ کہ پیٹ پیچھے اس کے لیے دعائیں کریں، دعائیں مانگیں اس کے لیے. یہ پانچ چھ کام بتا دیے حضرت نے، انہوں نے کرنا شروع کیا، وہ مخلص تھے انہوں نے کرنا شروع کیا. ایک وقت آیا انہوں نے، ان کا خط آیا کہ حضرت حسد میں کمی شروع ہو گئی ہے. حضرت نے فرمایا جو میں نے علاج بتایا اس کو جاری رکھو، انہوں نے جاری رکھا، مخلص تھے انہوں نے عمل جاری رکھا. ایک وقت آیا ان کا خط آیا، حضرت پہلے جتنا حسد تھا اللہ کا شکر ہے اب اتنی ہی محبت ہو گئی. اب آپ بتائیے، یہ ہیں اللہ والے جو ہماری کایا پلٹ دیتے ہیں. ہم جائیں تو صحیح، ہم تو کرتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تو دعائیں کر، دعا کر دیجیے حضرت ہمارے یہاں لڑکا ہو جائے. اللہ والے اس کام کے لیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی کرائیں آپ دعا، لیکن ان کا اصل کام یہ نہیں ہے. کاروبار نہیں چل رہا تو ان سے دعا کرا لی، تعویذ لکھوا لیا، بھائی یہ ان کا اصل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ لکھ کے دے دیتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، لیکن ان کا اصل کام نہیں ہے. اصل کام یہ ہے کہ آپ ان سے تقویٰ سیکھیں، آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے تقویٰ سیکھیں، جن گناہوں میں آپ مبتلا ہیں وہ بتائیں، خط لکھ دیں، خط لکھیں. حکیم الامت نے یہ طریقہ جاری کیا کہ بہت سی بیماریاں آدمی نہیں لکھ پا، منہ پر نہیں کہہ پاتا، تو وہ خط لکھ دے اور خط میں آگاہ کرے، وہ جواب آ جائے گا وہاں سے کہ بھائی یہ عمل کرو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا، تم ایسا کرو. صحابہ ایسا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جاء رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشکا قسوة قلبی فقال امسح رأس اليتیم واطعم المسکین. مشکات شریف کی روایت ہے. ایک صحابی آئے حضور کے صحابہ میں سے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ مجھے میرا دل سخت ہے. آپ نے فرمایا کہ امسح رأس اليتیم، تم کوئی یتیم مل جائے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، وأطعم المسکین، اور مساکین کو کھانا کھلاؤ، یہ دو کام کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. انہوں نے اپنے دل کی بیماری آ کر روحانی بیماری بتائی، حضور نے اس کا علاج بتایا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی روحانی بیماریاں، جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، یہ جتنے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں یہ سب روحانی بیماریاں ہیں، ان کا آپ علاج کرائیے کسی اللہ والے سے. فرق یہ ہے کہ صحابہ کا کام حضور سے بنا، ہمارا کام حضور کے سچے غلام سے بنا، بس اتنا فرق ہے. صحابہ کا کام بنا حضور سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا کام بنے گا حضور کے کسی سچے غلام سے. یہی وجہ ہے کہ جتنے ہمارے اکابر ہیں سب نے اس کا اہتمام کیا، سب نے اہتمام کیا اس کا. کوئی ایک مجھے بتائیے جو جس نے کسی کو اپنا شیخ نہ بنایا ہو، اور وہ بڑوں میں سے اکابر میں شمار ہوتا ہوں؟ کوئی ایک بتا دیجیے، آپ نہیں بتا سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو سچا متقی اللہ والا بنا دے، اور اسلام یعنی سپردگی ہم سب کو نصیب فرمائے. میں اپنے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر یہاں حاضر ہوا ہوں. حضرت نے مجھے دعائیں بھی دیں، ابھی آتے ہوئے میں نے راستے میں حضرت کو فون کیا تھا، میں نے کہا حضرت دعا فرما دیجیے، کچھ طبیعت دو تین دن سے صحیح نہیں ہے. پھر بھی میں چونکہ ان حضرات سے وعدہ کر چکا تھا، میں نے کہا مناسب نہیں ہے کہ میں نہ جاؤں، میرا گلا صحیح نہیں چل رہا آج کل، گلا بہت گلا کر رہا ہے، ایک زیر لگا لیجیے، گلا اور گلا، یہ گلا کر رہا ہے بہت. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے اتنا ہے کہ بیان کچھ بات کر لیتا ہوں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کی برکات ہیں، کچھ بات دین کی میں سنا ہی لیتا ہوں ہمت کر کے. ہمارا کام ہی بولنے کا، گلے کا ہی کام ہے ہمارا، بیٹھتے ہیں وہاں، بیٹھ جاتے ہیں وہاں، سبق پڑھا دیتے ہیں، کچھ دین کی بات سنا دیتے ہیں کچھ لوگوں کو، ہمارا کام ہی اسی کا ہے گلے کا. اور کچھ تھوڑی سی کچھ بدپرہیزی ہو جاتی ہے تو گلا خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين. آمین برحمتك يا رحم الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. غصہ بہت جلد آتا ہے، دعا کریں. حدیث شریف میں آتا ہے جس کو غصہ آ جائے اگر وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پانی پی لے. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ روضہ اثر پہ حاضر ہوا، سلام پیش کرنے کے لیے اللہ نے توفیق دی تو وہاں حاضر ہوا. دو عربوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں عرب تھے اور میں بیچ میں تھا. ہاتھاپائی شروع ہونے والی تھی بس، اور میں بہت ڈر رہا تھا اس لیے کہ اگر ہاتھاپائی ہوتی تو مجھے بھی دو چار ہاتھ لگنے تھے، بہت غصے میں تھے اور میں بالکل قریب تھا، بیچ میں تھا. یہ واقعہ میں نے خود دیکھا اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، روزہ اثر کے سامنے ہوا یہ واقعہ. وہ بالکل تیار حملہ کرنے والے تھے کہ ایک تیسرا عرب آیا، اس نے کہا، آتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے کہا، صلی علی النبی، تم دونوں حضور پہ درود پڑھو. انہوں نے درود پڑھا، درود شریف پڑھا، اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ ماں کو دیکھا واقعہ جو میں بتا رہا ہوں، دونوں ٹھنڈے ہو گئے. تو بھائی اس لیے یہ واقعہ دیکھنے کے بعد میں ایک علاج یہ بھی بتاتا ہوں، جو کوئی میرے پاس خطوط آتے ہیں نا، میں کہتا ہوں بھائی جب درود شریف، جب غصہ آ رہا ہو نا، جس پر آ رہا ہو، جس کے اوپر آ رہا ہو نا، الٹا اس کو ہی درود شریف پڑھ کے اسال ثواب کرتے رہو. شیطان کہے گا او میری تو بزنس لاس میں جا رہی ہے، جس کے خلاف میں اس کو غصہ دلاتا ہوں یہ الٹا اس کو 15-20 دفعہ درود شریف پڑھ کے بخش دیتا ہے، اس کا اور فائدہ ہو جاتا ہے، اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اس کا بھی ہو جاتا ہے. تو وہ کہے گا بس بس چھوڑو بھائی، یہاں ہمارا بزنس لاس میں جا رہا ہے، اس کو چھوڑو یار، بننے دو اللہ والا ہے. تو بس سمجھ لیجیے میں اس کے بعد سے یہ علاج بھی بتا دیتا ہوں، اور بہت کارگر علاج ہے، بہت کارگر علاج ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو، غصہ بھی بہت بڑی بیماری، روحانی بیماری ہے یہ غصہ. اللہ ہمیں اس کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، گھروں میں جھگڑے، لڑائی جھگڑے، بات چیت بند بھائی بہنوں میں، کیا چیز ہے یہ؟ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں؟ یہ ہم نے علاج نہیں کروایا، بس ہم نے نماز روزے پہ اکتفا کیا ہوا. ایک بہت بڑا طبقہ تو یہ سمجھتا ہے نماز پڑھو اور حلال کاروبار کر لو، بس بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، یہ اس پہ نجات ہو جائے گی؟ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. خالی گھر میں ہم سوچتے ہیں گھر بناتے ہوئے، خالی دیواریں کھڑی کر دو چھت ڈال دو بس ہو گیا کام. کرتے ہیں رنگ و روغن کرتے ہیں, دروازے لگاتے ہیں, کھڑکیاں لگاتے ہیں, ٹائل لگاتے ہیں, یا خالی کہتے ہیں کہ بس دیواریں اور چھت بنا دو ہو گیا گھر تیار, کوئی اکتفا نہیں کرتا اس میں. تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی بس خالی نماز اور حلال روزی ہے؟ نہ بابا, ایسا ایسی بات نہیں, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اللہ کی نظر میں اچھے ہو جائیں, اللہ کی نظر میں. اب اگر آپ صرف دیواریں اور چھت بنا دیں, نہ پلاسٹر ہے نہ رنگ ہے, جو کہہ رہا ہوں کیا گھر بنایا آپ, کیا ہے یہ؟ جو آئے گا دیکھے گا اس کا دل خوش نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے دیواریں بنائی جیسے آپ دیکھیں دل خوش ہو رہا ہے دیکھ کے, اللہ کا گھر ہے, کتنے پیارے دروازے, رنگ, ٹائل, دل خوش ہو جائے آدمی کا دیکھ کے. تو ایسے ہی ہم اپنے آپ کو اتنا اتنا ہم اپنی فنیشنگ کروائیں کسی اللہ والے سے کہ اللہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے کہ واہ میرے بندے, تیرا دل بھی صاف, تیرا بدن بھی صاف, تیرا ظاہر بھی سنت کے مطابق, تیرا باطن بھی سنت کے مطابق. باطن بھی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے, اسی لیے تو اللہ والوں سے رابطہ کیا جاتا ہے. ہمارے دل کو دیکھ لیجئے, یہ غصہ, ریا دل اور یہ بد نظری اور یہ ساری چیزوں کا تعلق دل سے اور روح سے ہے. یہ روح کی بیماریاں ہیں, ان کے معالج اللہ والے ہیں. جب تک ہم ان سے علاج نہیں کرائیں گے ہم اللہ والے نہیں بن سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.